हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। हजूर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि बेशक सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन अलैहि सलातु वस्सलाम ने मुझे आकर बिशारत दी, खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारक व ताला ये इरशाद फरमाता है कि जो आप पर दुरूद पढ़ता है मैं उस पर रहमत भेजता हूँ और जो आप पर सलाम भेजता है मैं उस पर सलामती भेजता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये प्रोग्राम है अहकाम नमाज। हम आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें भी फरमा लीजिए कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुसलमानों पर एक बहुत अहम फ़र्ज है। नमाज अगर हकीकी मानों में नमाज हो, यानी जैसे नमाज अदा करने का हक है वैसे नमाज पढ़ी जाए, तो यही नमाज नमाजी को हर तरह की बुराई और फहाशी से महफूज रखती है। और नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से न सिर्फ दुनियावी बल्कि उखरवी इनामात से भी नवाजा जाता है और कसीर फवायद इस शख्स को हासिल हो जाते हैं। दुनियावी फवायद में से ये बात कोई कम नहीं है कि नमाज से आदमी को दिल का सुकून और इत्मीनान मिल जाता है। वो सुकून, वो इत्मीनान कि मौजूदा दौर का इंसान जिस सुकून और इत्मीनान का एक हद दर्जे तक मुतलाशी नजर आता है, तलाश कर रहा है, काश के मुझे मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान मिल जाए, लेकिन हासिल नहीं कर पाता। माल भी आ जाता है, जायदाद भी आ जाती है, औलाद भी मिल जाती है, कसीर दुनिया के फवायदो समरात इस शख्स को हासिल हो जाते हैं, लेकिन दिल का सुकून और इत्मीनान ये फिर भी हासिल नहीं कर पाता। और उसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते इसकी वजह यह है कि ये वो सुकून और इत्मीनान इलाही असबाब से हटकर तलाश करने की कोशिश करता है, यानी फिल्मों में, ड्रामों में, दुनियावी लज्जात और ख्वाहिशात में ये इंसान अपने दिल का सुकून तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वो इसको हासिल नहीं कर पा रहा होता। उसकी वजह यही है कि ये इलाही असबाब के अलावा इस सुकून को तलाश कर रहा है, जबकि इंसान के खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म कुरान में बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। और नमाज ये भी अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र है और एक बहुत अहम जिक्र है जो रब्बे कायनात ने मुसलमानों को अता किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जब भी कभी کسی بھی گھبراہٹ کا سامنا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے. اسی طرح ہمارے صحابہ کرام علی مردوان، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اولیاء اللہ، ان تمام کا یہی انداز رہا ہے. جب بھی کبھی گھبراہٹ کا سامنا ہوا، جب بھی کوئی دلی بے چینی ہوئی، جب بھی کوئی پریشانی ان کے دروازے پہ آ گئی، تو فوری طور پر یہ نماز سے مدد مانگا کرتے تھے، نماز کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو سکون اور اطمینان مہیا کرتے تھے. اور اخروی فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں جنت کے. کون؟ جو فلاح پانے والے، ایمان والے ہیں. ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح کو حاصل کر لیا جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. یہ ان کا پہلا وصف ہے. جو کامیاب ایمان والے ہیں، جنہوں نے فلاح کو حاصل کر لیا ہے، جنہوں نے سکسیسفل لائف اپنی گزار لی ہے، ان کا پہلا وصف کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، یہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اس کے بعد فلاح پانے والے مومنین کے چند اور مزید اوصاف کو بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. ان اوصاف میں پہلا وصف، اس کا تعلق بھی نماز کے ساتھ، اور جو آخری وصف بیان کیا، اس کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہی ہے. اب ان کی جزا کیا ہے؟ فرمایا، اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ ہیں کہ جو جنت کے وارث ہیں. مدری چینل کے ناظرین، لیکن یہ سارے فوائد، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا وہ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، یہ اسی وقت حاصل ہوں گے جب نماز کو اس کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے. صحت اور کمال نمازوں کی شرطوں میں ظاہری اور باطنی دونوں ہی طرح کی شرائط موجود ہیں، اور دونوں کا لحاظ کیے بغیر نماز فائدہ نہیں دیتی. جی ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر ان دونوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر نماز فائدہ نہیں دے گی. اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی، ادا ہی نہیں ہوتی. اور وہ کون سی ہیں؟ طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے، اور تکبیر تحریمہ. یہ چھ شرائط ایسی ہیں، اگر ان چھ شرائط میں سے ایک بھی شرط رہ جاتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی. اور باطنی شرائط میں سے اگر دیکھا جائے تو پہلی شرط اخلاص نظر آتی ہے، کہ انسان کے دل میں خلوص ہو للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اور دوسری بات، خشوع اور خضوع کا ہونا، یہ بھی انسان کی باطنی کیفیات سے چونکہ تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے کہا کہ باطنی شرائط میں سے ایک تو اخلاص ہے، اور دوسری بات جو واضح طور پہ کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہے وہ خشوع اور خضوع ہے. یہ دراصل نماز کی بارگاہ الہیت میں قبولیت کی اہم ترین شرائط ہیں جو آپ کو ہم نے بیان کی ہیں. خشوع و خضوع کی جو ظاہری علامت ہے وہ تو تعدیل ارکان ہے، یعنی انسان تمام جو ارکان ہیں، رکوع اور سجود اور قومہ، تمام ارکان کو نہایت آہستگی اور شائستگی کے ساتھ، نہایت پیار اور محبت اور اطمینان کے ساتھ ادا کرے. کوئی جلدی نہ ہو، ایسی کیفیت نہ ہو کہ جو جلدی مچانے والی ہے. اور باطنی کیفیت یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم، جی ہاں کم سے کم، یہ کیفیت تو پیدا کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میرا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اسی مفہوم کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حدیث جبرائیل اس پر بالکل واضح طور پر دلیل موجود ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سوالات کیے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، اور اس کے جواب میں میرے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ سٹیمنا نہیں ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تو خیال کر سکتے ہو، یہ تو تصور کر سکتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یقیناً رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور وہ حدیث مبارک بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسجد میں آ کر انہوں نے نماز ادا کی، حضور دیکھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں جب یہ آئے، سلام پیش کیا، تو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ، فصلی، اور پھر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے تم نے ویسی نماز ادا نہیں کی۔ اسی طرح کم و بیش تین مرتبہ ہوا تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی میرا جتنا نالج ہے اس کے مطابق تو میں نے پڑھی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بھی بہتر پڑھوں تو کیسے، یعنی آپ مجھے اب تعلیم فرمائیے، سکھا دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح طریقہ جو نماز ادا کرنے کا تھا وہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے خاص بات یہ بتلائی کہ قیام، رکوع، قومہ اور جلسہ، جلسہ بین سجدتین اور جلسہ استراحت، سب کے سب خوب اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ادا کرو۔ لیکن افسوس کے فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت گویا نماز میں کبوتر کے دانے چگنے کی طرح اٹھک بیٹھک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جلدی مچا دیتے ہیں اور شیطان اپنے وار جاری رکھتا ہے، اور انسان اپنے دنیاوی کاموں میں نماز میں بھی مشغول رہتا ہے، اور اپنے کاموں کو یاد کر کر کے نماز کو اتنی جلدی ادا کرتا ہے تو خود نماز کی روحانیت بھی نہیں پا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ضروری امر ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھ لیں کہ جن کا سیکھنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب احکام سیکھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے مکروہات صلات کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا نماز میں کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک نماز کے مکروہات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے مختلف علاقوں میں سردی کا موسم ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان نماز کے دوران بھی چادریں اوڑھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شال، کوئی رومال اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے چادر کو اس انداز میں لے کہ اپنے کندھوں پر تو ڈال لے لیکن اس کے دونوں جو پلو ہیں وہ لٹک رہے ہوں، یا شال کو اس انداز میں اپنے اوپر لیا کہ ایک ہی کندھے پر شال کو لیا ہے، ایک پلو آگے کی طرف لٹک رہا ہے اور دوسرا پیچھے کی طرف لٹک رہا ہے، تو اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور بسا اوقات ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں یا مشائخ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی چادروں کو خارج نماز میں بھی اس طرح لے لیتے ہیں، تو کیا خارج نماز اور نماز کے اندر ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ کراہت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس حوالے سے فقہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ گلے میں چادر، شال یا رومال وغیرہ اس طرح ڈال لینا کہ بل نہ دینا اور دونوں ہی پلو اس کے آگے کی طرف لٹک رہے ہوں، یعنی کندھوں پر چادر کو ڈال لیا اور آگے دونوں پلو اس کے لٹک رہے ہیں، یا ایک آگے کی جانب لٹک رہا ہے اور دوسرا پیچھے کی جانب لٹک رہا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی نجائز ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں اسے صدل کہا جاتا ہے، اس طرح چادل کو لٹکانے کو صدل کہا جاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اگر نماز میں کیا جائے یہ ناجائز کام ہے۔ اس طرح پڑھی گئی نماز کو توبہ کے ساتھ لٹانا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں صدل کرنا یہ مکروہ ہونے کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ، نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ ہاں اگر چادر کا گلے میں بل دے دیا جائے، یعنی چادر یوں ڈال کر اس طرح بل دے کر یوں دوسری طرف لے آئیں، اگرچہ اس کیفیت میں بھی دونوں پلو آگے آ گئے ہیں لیکن گردن میں بل دے کر دوسرا پلو آگے لایا گیا ہے، تو اس طرح نماز پڑھنا یہ صدل میں نہیں آئے گا۔ تو اب اگرچہ دونوں پلو لٹک بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی نماز میں یہ کیفیت ممنوع نہیں ہے، اس طرح پڑھنے سے نماز میں کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کپڑا لٹکانا مثلا سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ سب مکروہ تحریمی، یعنی سر پہ ڈال کر یوں لٹکا لینا یہ بھی مکروہ تحریمی، کندھوں پر ڈال کر یوں لٹکا دینا یہ بھی مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ یوں ہی ایک دوسرے مقام پر آپ نے لکھا، رومال یا شال یا رضائی یا چادر کے دونوں کنارے دونوں مونڈوں سے لٹکتے ہوں یہ ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے، اور ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں ہے، اور اگر ایک ہی مونڈے پر اس طرح ڈالا کہ ایک کنارہ پیٹ کے پیچھے لٹک رہا ہے اور دوسرا پیٹ پر، یعنی اس طرح یوں لٹکا دینا، جیسے عموماً اس زمانہ میں آپ فرماتے کہ مونڈوں پر رومال رکھنے کا طریقہ یہ رائج ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ صدر کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک دلیل، ایک جزیہ میری نظر سے گزرا، شیخ الاسلام حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ صدل یعنی پہننے کے کپڑے کو بے پہنے لٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی یہ ایسا کام ہے کہ نماز تو پڑھ لی ہے لیکن اس نماز کا اعادہ کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ صدل نماز میں مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اور اگر یہ نماز کے علاوہ ہو تو بلا کراہت یہ جائز ہوتا ہے، جیسا کہ بعض علماء مشائخ یا بعض اور دیگر اہل ثروت حضرات بھی بسا اوقات یوں چادر ڈال لیتے ہیں، اور یا پھر بعض لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی مونڈے پر چادر ہوتی ہے آگے اور پیچھے کی طرف لٹک رہی ہوتی ہے، دوسرے مونڈے یعنی دوسرے شولڈر یا دوسرے کندھے کی طرف یہ چادر نہیں لے کر آتے، تو یہ نماز کے علاوہ چونکہ صدل ہے تو نماز کے علاوہ جو صدل کیا جاتا ہے یہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ مکروہات صلاۃ کے حوالے سے کتابوں میں اور بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز میں جوڑا بنانا یہ مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہے، آیا کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے؟ فقہ کرام اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا سر پر جوڑا بنانا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، اور اس حالت میں جس عورت نے نماز پڑھی اس کی نماز جائز ہے، بلا کراہت نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ مردوں کو حالت نماز کے اندر اپنے سر کے اوپر جوڑا بنانا یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں اس سے منع فرمایا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل ورأسه معکوس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو اس حال میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ اس نے سر کے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا ہو، اور یہ جو نہیں ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس میں داخل نہیں، جیسا کہ فقہ اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں والنہی خاص بالرجال دون المرآتی. اور سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جوڑا باندھنے کی کراہت مرد کے لیے ضرور ہے، حدیث میں صاف نہی رجل کا ذکر ہے. عورت کے بال عورت ہیں، پریشان ہوں گے تو انکشاف کا خوف ہے، اور چوٹی کھولنے کا اسے غسل میں بھی حکم نہ ہوا کہ نماز میں کف شعر گندی چوٹی میں ہے. جب اس میں حرج نہیں جوڑے میں کیا حرج؟ مرد کے لیے ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ سجدے میں وہ بھی زمین پر گرے اور اس کے ساتھ سجدہ کرے، یعنی بندے کے جو بال ہیں وہ بھی زمین کی طرف آئیں، جیسے یہ خود سجدہ کر رہا ہے تو اس کے بال بھی سجدے میں جھک جائیں. اور فرماتے کہ اور عورت ہرگز اس کی معمور نہیں. اور فرمایا کہ یہ جو نہیں ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس میں داخل نہیں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک مسئلہ اور بھی میں ذکر کرتا ہوں. بعض لوگ اس طرح کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت عورتوں کے سر بختی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. یہ بات بھی حدیث مبارک میں ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم شریف میں امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. اس روایت کو لے کے بعض نے یہ استدلال کیا کہ عورت کا اپنے سر کے اوپر جوڑا باندھنا یہ بالکل حرام ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں. علماء فرماتے اس حوالے سے کہ عورتوں کا جوڑا بنانا یہ بالکل جائز ہے. اور رہی بات اس حدیث مبارک کی، تو یہ روایت بھی درست ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے. یہ روایت یقیناً درست ہے، صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے. اب اس روایت سے مراد کیا ہے؟ شارحین حدیث نے مختلف اقوال ذکر کیے اور جواب ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس جملے سے مراد وہ جوڑا ہے جو سر پر بالوں کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ کر اتنا بلند کر لیا جائے کہ وہ مردوں کے امامے کے مشابہ ہو جائے، یعنی اب گویا کہ مردوں سے مشابہت پائی جا رہے، اس وجہ سے یہ ناجائز ہوگا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ممنوع ہے کہ بے جا اسراف کر کے بالوں پر کپڑا لپیٹ لیا جاتا ہے، یعنی یہ اسراف کی وجہ سے منع، اور اوپر والا جو قول تھا اس میں مردوں سے مشابہت کی وجہ سے ممانعت، یا تھوڑے بالوں کا کپڑے کے ساتھ یوں جوڑا بنانا کہ لوگوں کو دھوکہ ہو کہ یہ مکمل جوڑا بالوں کا ہی ہے، یعنی گویا یہاں پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور دھوکہ یہ بھی ممنوع ہے. یا پھر بطور تکبر جوڑا باندھا جائے. اور یہ سب کام ممنوع اس وجہ سے ہیں کہ پہلی صورت میں مردوں سے مشابہت، دوسری صورت میں اسراف ہے، اور تیسری صورت میں لوگوں کو دھوکہ ہے، اور چوتھی صورت میں تکبر ہے، اور یہ چاروں ہی چیزیں حرام ہیں. اور یہ جو وضاحت میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح مشکات میں ذکر فرمائی، اور اسی طرح علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر شرح جامع صغیر میں بھی ذکر فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں.
میں محمد شہزاد تاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر صرف مقتدی سے نماز میں امام کے پیچھے بھول کر واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟
مقتدی جب تک امام کے پیچھے ہے اگر بھول کر کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مقتدی امام کی اقتداء میں ہے. اگر بھولے سے اس سے کوئی ایسا واجب ترک ہوا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. جی دوسرا سوال شامل کریں.
نوید عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عورتوں کو فرض نمازیں کس وقت پڑھنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنی ہے. مردوں کے لیے بھی حکم یہی ہے اور عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط وقت بھی ہے. جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنی ہے. فجر کا وقت آ گیا تو فجر کی نماز، ظہر تو ظہر کی نماز، عصر کا وقت آیا تو عصر کی نماز، اسی طرح دیگر نمازیں ہیں. یہاں غالباً سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ مردوں کی ابھی جماعت مسجد میں نہیں ہوئی تو عورتیں نماز اس سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھیں؟ فقہ کرام اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی اندھیرے میں نماز پڑھ لیں، یعنی اگرچہ کہ ابھی مساجد کے اندر مردوں کی جماعت نہیں ہوئی، تب بھی اپنے گھر کے اندر اندھیرے میں ہی نماز پڑھ لیجئے۔ اور دیگر جو نمازیں ہیں فجر کے علاوہ، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ جو چاروں نمازیں ہیں، اس میں عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر مردوں کی جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے تو پھر اس کے بعد یہ اپنی نمازیں ادا کر لیں۔ عام طور پہ نماز کا وقت جو مسجد میں دیا جاتا ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے، گھروں میں نمازیوں کو پتہ ہوتا ہے، جو نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو بھی علم ہوتا ہے، تو اسی وساطت سے خواتین کو بھی پتہ چل جاتا ہے یا پوچھ کر بھی پتہ چل سکتا ہے، تو ان اوقات کا خیال رکھ لیا جائے۔ اگر افضل پر عمل کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی عورتیں مردوں کی جماعت ہونے سے پہلے فجر کے علاوہ دیگر چار نمازوں میں بھی اپنی نماز ادا کر لیتی ہیں تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کے علاوہ دیگر چار نمازوں میں جب مسجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ مردوں کی جماعت ہو جائے، نماز ادا کر لی جائے، تو پھر اس کے بعد یہ گھروں میں نماز ادا کریں۔ مدری چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔